www.dasquran.com.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہو نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ حربلۃ. یعنی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں, اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ چل کر جاتا ہوں, اور جو میری طرف آہستہ چل کر جاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت کر کے بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو وہی نازل فرمائی ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, اور وہ نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے, تراویح میں پڑھی جاتی ہے, اور ایک حدیث اور ایک وہی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی لیکن قرآن کا حصہ نہیں بنایا, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میری طرف ایک بارش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں, جو ایک ہاتھ چلتا ہے میں دو ہاتھ جاتا ہوں, جو آہستہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کو پاتا ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بارش اور جذب وغیرہ اور دوڑ کر آنا سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. مقصود تو یہ ہے کہ جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے میں اس کی طرف دو چند اور سیکنڈ توجہ کرتا ہوں, یعنی جتنی وہ توجہ کرتا ہے بندہ میری طرف میں اس سے دگنی تگنی توجہ کرتا ہوں. واقعی سچ ہے اگر حق تعالیٰ اس کی توجہ اور رحمت نہ فرمائیں تو انسان کی کیا مجال تھی جو ان تک پہنچ سکے. آخر انسان کو خدا سے نسبت بھی کیا ہے, وہ وراء الورا ثم وراء الورا ہے. انسان کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جو ذات اس قدر بالا تر ہو اس کی معرفت اور محبت اور مشاہدہ انسان خود کیوں کر سکتا ہے؟ بس یہ انہی کی عنایت ہے جو کچھ حصہ معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے، ورنہ واقعی وہ مسافت تو ایسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ نگردد قطع ہرگز جا دے اکل دوی دنہا کمی بالد بخود ای راہ کیوں اتا کر بھری دنہا. یہ حضرت والا نے اس حدیث قدسی کی کچھ تشریح فرمائی ہے جس میں فرمایا کہ کوئی بندہ ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ذرا بڑھتا ہے. حاصل اس کا جیسا حضرت نے فرمایا یہی ہے کہ ذرا توجہ کی دیر ہے، توجہ کر لے انسان اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف تھوڑی سی توجہ بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق عطا فرماتے ہیں. رمضان مبارک میں خاص طور پر اس کا مشاہدہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان میں خاص طور پر مشاہدہ کرا دیتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ رمضان مبارک میں بندوں کو ان اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے اور آسانی سے ہو جاتی ہے جن کا تصور اگر رمضان سے باہر کرو تو مشکل نظر آتا ہے، اس کی پابندی بڑی بھاری لگتی ہے. پانچ نمازوں ہی کا اہتمام ہو جانا سخت مشکل لگتا ہے آدمیوں کو، کہ جائے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، ڈیڑھ گھنٹہ تو کم از کم لگتا ہی ہے. ہاں کبھی زیادہ بھی لگ جاتا. شہری میں اٹھنا، آخر سب میں اٹھنا عام دنوں میں کتنا بھاری لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ آسان کر دیتے ہیں. کس طرح ہو جاتا ہے یہ کہ رمضان کے شروع میں جب رمضان آنا شروع ہوتا ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تو انسان اپنا کچھ ذہن بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کچھ کرنا ہے. تھوڑا بہت کیسے ہی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن اس کا یہ ذہن کچھ بن جاتا ہے کہ مجھے اس رمضان میں کچھ عام دنوں سے زیادہ کرنا ہے. یہ ذہن بنا لیا اور تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا اپنی طرف سے تو بھائی رمضان آئے گا تو اس میں ہم روزوں میں رکھیں گے، آخر سب میں بھی اٹھیں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے. یہ سب ذہن اپنا بنا لیا، ارادہ تھوڑا سا کر لیا. تو تھوڑا سا ارادہ کرنے کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت ادا فرما دی، طاقت عطا فرما دی، اور ہمت کی وجہ سے الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس رمضان کا مہینہ عجیب چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں مصلحتیں، حکمتیں، بندوں کے فوائد رکھے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا دیتے ہیں کہ ارے ذرا سا میری طرف دھیان تو کرو، ایک آدھ قدم بڑھو تو صحیح، تو جتنا ایک قدم بڑھو گے تو میں تمہیں ایسی توفیق عطا فرماؤں گا کہ تم ایک قدم کے بجائے ایک ذرا بڑھ جاؤ گے. ایک ذرا بڑھو گے تو دو ذرا بڑھا دیں گے، دو ذرا بڑھو گے تو تمہیں دوڑ دوڑ کر تمہیں منزل تک پہنچائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدہ کراتے رمضان کے اندر بنتے. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے یہ سبق لیتے نہیں اور رمضان گزرا اور پھر اسی غفلت میں چلے جائیں، ورنہ اگر سبق لیں تو تو یہ بتانا یہ دکھایا جا رہا ہے, آنکھوں سے دکھایا جا رہا ہے, مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں کس طرح غوث قضا فرما رہے ہیں, ذرا سا کام کر. یہ وعدہ تو قرآن کریم نے کر لیا تھا کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے پر کچھ کوشش کرتے ہیں کریں گے, جو کرتے ہیں جو انہیں کی ہے, تو قسم کھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لنہدینہم لام تاکید بانو تاکید, کہ میں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں کے پر اٹھا کر لے جائیں گے. حضرت حکیم عمر نے فرمایا کہ ہم ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ہاتھ راستوں پر کھڑا کرتے ہیں, کیونکہ یہاں ہدایت جو ہے لڑا دیا نہ ہو تو بلانا یا دوسرے مقبول کی طرف بغیر چلے کے اضافت ہو رہی ہے نا, اہجن صراط المستقیم میں جیسے ہیں, تو وہ اراط الطریق کے معنی میں نہیں ہوتی, ایصال الى المطلوب کے معنی میں ہوتی. یعنی اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے اپنے راستوں پر, ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیں گے. اللہ نے جہادو کی نا, جو ہمارے راستے میں تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو اٹھا کر ان کو ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے. رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مشاہدہ کرایا ہے. ایک اور بات دیکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا سارے روزوں کی جو عزت غایت اور حکمت اور فائدہ جو کچھ بھی کہہ لو, قرآن کریم نے یہ بیان کرنا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے جو ہم نے تم پر فرض کیے ہیں, پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے, وہ کیوں کیے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ تقویٰ پیدا کرنے کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے تمہیں, تربیت دی جا رہی ہے اس مہینے کے اندر, تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے. تو اصل غرض و غایت جو ہے فائدہ, حکمت, مصلحت اس روزے کی کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا, تقویٰ پیدا کرنا. اس کی مشق کیسے ہو رہی ہے؟ مشق اس طرح کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری خواہش تو دل میں ہو رہی تھی, ہوتی ہے کھانے کی بھی پینے کی بھی, اور گرمی کا موسم ہے, شدید گرمی پڑ رہی ہے اور پیاس ہمارے حلق میں کانٹے جمے ہوئے ہیں, پانی ٹھنڈا گھر میں موجود ہے, سرائی میں رکھا ہوا ہے, فریج میں رکھا ہوا ہے, اور تم کمرے میں تنہا ہو, کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں. اب دل چاہ رہا ہے, بہت مچل رہا ہے, پانی پی لوں مگر نہیں پیتے ہے کوئی روزے دار, جو یہ سوچ کے کبھی کوئی دیکھ تو رہا نہیں, چلو پینے چکے تھے, پیاس بجھ جائے گی, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, کانوں کان پتا بھی نہیں ہوگا کہ روزہ توڑا کہ نہیں توڑا. کرے گا کوئی روزے دار, کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے, کیسا ہی گیا گزرا ہو, اگر روزہ رکھ لیا ہے صبح کو, نہیں رکھا تو بات دوسری, اللہ بچائے, لیکن اگر رکھ لیا تو کوئی بھی مسلمان گیا گزرا غفلت کا مارا نادان کیسا بھی ہو, لیکن وہ پانی پیے گا نہیں, باوجود ہے کہ پیاس ستا رہی ہے, دل میں پانی پینے کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے، خواہش بھی ہو رہی ہے، لیکن تو کرے گا نہیں، کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ سے صبح کو یہ وعدہ کر لیا تھا کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، لہذا کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں. اب اگر پی لوں گا تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ عہد میرا ٹوٹ جائے گا. یہی ہے نا، اور کچھ کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اگر میں نے یہ عہد توڑ دیا اور روزہ توڑ دیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ وہاں جانا ہوگا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا تو وہاں کیا جواب دوں گا؟ اور روزہ توڑنے کے اوپر جو زبردست گناہ ہے وہ میرے ذمے لازم ہوگا، اس کو اس میں سزا ملے گی، تو اس وجہ سے توڑنے کی ضرورت نہیں کرتا. کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو چلتا ان کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، خواہش ہوئی، دل مچلا اور دل میں زبردست آزا بھی پیدا ہوا، دائیہ بھی پیدا ہوا، مگر اس دائیہ کو اس نے اللہ کی وجہ سے دبا دیا، کچل دیا. بس اسی کا نام ہے تقوی، یہی تو تقوی ہے. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا دل میں خوف رکھتا ہو اور اس خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دے، کہ خواہش ہو رہی ہے مگر روک دیا اپنے نفس کو، تو بھائی میری جنت ہے الفا، تو پھر جنت ہے اس کا ٹھکانا. تو یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہاں، خواہش کے باوجود، دل میں تقاضا پیدا ہونے کے باوجود، دل مچلنے کے باوجود، آدمی نے اللہ جل جلالہ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے اپنی خواہش کو کچل دیا. تو اس خواہش کے کچلنے کا نام ہی تقویٰ ہے. تو بار تعالیٰ فرمانے ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ ہو حاصل. یہ تقویٰ کی مشق کرا جا رہی ہے تمہارے سے، 30 دن تک یہ مشق ہو رہی ہے، سمجھے؟ تو یہ درخت مشق ہے، یہ ٹریننگ ہے، تربیت کا ہے جس سے تم، تربیت کا کورس ہے جس سے تمہیں گزارا جا رہا ہے تقویٰ کی تربیت کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی وہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ تم نے ایک مرتبہ جی کڑا کر کے ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، اور اپنی دیگر نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کروں گا اس دن کے وقت میں. جی اپنے دل کو تہیہ کر لیا تھا، تم نے تہیہ کر لیا جی، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پورا کرا دیا تمہارے اندر، کس طرح تمہارا دن گزار دیا. بھوک بھی لگی، کھانا نہیں کھایا، پیاس بھی لگی، پانی نہیں پیا، جن کی خواہش بھی ہوئی پوری نہیں کی. تو یہ جو توفیق مل رہی ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ذرا ہر مسلمان دونوں کا دار ہے اپنا جائزہ لے کے دیکھیں، جائزہ لے کے دیکھیں کہ یہ روزہ اس کو مشکل لگ رہا ہے، آسان لگ رہا ہے، یعنی رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے وہ آسان ہو جاتا ہے. سارا پہلے سے کچھ دماغ پر اگر فکر کیا کہ رمضان آنے والا ہے روزے رکھیں گے، رمضان آنے والا ہے روزے رکھیں گے، روزہ آ جائیں گے کھانا نہیں کھائے، یہ فکر کیوں رہی؟ لیکن جب رمضان آیا تو پھولوں ہلکا ہو گیا، پورا ہلکا ہو گیا. اور مجھ سے اب دوستوں میں ابھی یورپ کا تھا رمضان سے پہلے، तो वहाँ 16-17 घंटे का रोला होगा, 17 घंटे समझे। और यहाँ बैठे हुए तस्वुर करो कि सुबह को 2:45 रोला बंद, सारी बंद 2:45 समझे, और शाम को 9:30 रोजा खुलता है। अब 9:30 मगरिब हुई, 9:30 मगरिब के बाद उनको इफ्तार भी करना, फिर तरावी भी पढ़ने, और तरावी पढ़ने के बाद फिर सोना भी, और फिर उसके सहरी भी करना। और ये कुल आप अंदाजा लगा लो कितने कितना वक्त है, 9:30 से लेकर 3:45 तक है, तो 6 घंटे भी पूरे नहीं, 5 घंटे में सब कुछ करना है। आप जब तब करो आसान लगता है, मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने वहाँ पूछा एक अपने दोस्त से, तो भाई क्या किस तरह करते होगा, कहीं भी पता भी नहीं चलता, आराम से आराम से हो जाता, 16-17 घंटे का रोला करें तो हो जाता है, आदत पड़ वो अलहमदुल्ला जब इरादा कर लेते हैं तो रोजा करना है तो अलहमदुल्ला उसी के हिसाब से अपना निजाम भी बना लेते हैं और हो जाता है। तो 17 घंटे वालों का रोला वो करें आसान हो जाता है, तो मसला नहीं। और हम लोग जो 12-14 घंटे में क्या रोजा रखते हैं उनको भी ऐसे, तो जब एक मरतबा क्या फरमा रहे हैं कि जो मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है मैं एक हाथ उससे अगर तरफ बढ़ के जाता हूँ। जब तुमने एक मरतबा अल्लाह के लिए अल्लाह तुम्हारा मुताला को राजी करने के लिए तुमने एक काम का इरादा कर लिया तो अल्लाह तुम्हारा मुताला फरमाते हैं मैं आगे बढ़कर तुम्हें पकड़ लेता हूँ, आगे बढ़कर तुम्हें उस काम की तौफीक दे देता हूँ, उसको तुम्हारे लिए आसान बना लेता हूँ। ये रमजान में अल्लाह तबारक व तआला रोज ये मंजर दिखाते हैं। जिसने आसानी से रोजे इस जमाने में रख रहे हो रमजान के अंदर, बाद में अगर तजव्वुद करो रोजा रखने का, एक महीने से एक महीना रोजा रखूंगा तो क्या होगा, मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब इन फर्तला इरादा कर लोगे अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर इरादा कर लोगे और उसकी तरफ कदम बढ़ा दोगे अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। तो ये माना है बनियत के रोगों के लिए हम उसको आसान आसानी के साथ पहुंचा देते हैं उस चीज की तरफ जो दूसरा है, और उसमें कहीं बात भी अल्लाह तआला ने इशारा करवा दी कि देखो दीन का कोई भी काम जो है जो जिसका तुम्हें मुकल्लब किया गया है, जो तुम्हारे दिल में जरूरत करार दिया गया है, कोई भी काम हकीकत में मुश्किल नहीं, वो सब यूसरा है, वो सब यूसरा है। जितने भी काम है, नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में जरूरी करार दिया गया है वो कुछ हकीकत में मुश्किल नहीं है, वो यूसरा है। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा मा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं रखी तुम्हारे दीन। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, मुश्किल में डालना तुम्हें नहीं चाहता। तो हकीकत को तो सारी शरीयत आसान है, अदीन युसर अदीनु युसर, अल्लाह ताला ने दीन को आसान ही बनाया है। हकीकत में तो सारी शरीयत और दीन के सारे अहकाम आसान ही है, इसलिए युसरा है। लेकिन शैतान और नफ्स जो है وہ اس کو مشکل بنا دیتا ہے. اب ادھر تو مشکل نہیں تھا, لیکن ہمارے جو نفسانی خواہشات ہیں, نفسانی جذبات ہیں, یہ نفسانی خواہشات اور جذبات اور شیطان مل کر اس کو مشکل بنا دیتے ہیں. اسی فرمایا نماز جو ہے بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے, مگر جو لوگ خشوع اختیار کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو حقیقت میں تو آسان ہی تھا, لیکن نفس نے اور شیطان نے مل کر دین کے احکام کو ہمارے لیے مشکل بنا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ایک مرتبہ نفس و شیطان کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال دیا, تو بھائی شروع ہو مل جترا کہاں تمہارے لیے اس کو واقعی آسان کرنے. تو اب مامن آپ سبنا بس نیت سے لوگوں نے بھی ہوتا تو کام تمہارے لیے آسان ہی کر دیں. اور بھی تفصیل ہے اس نے دوسرا کی, لیکن یہ جو لمبی ظاہری تفصیل ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ یہ شریعت جو ہے دوسرا ہے, اس دوسرا کو تمہارے نفس نے شیطان نے مشکل بنا رکھا ہے, لیکن جب تم آگے بڑھ کر قدم بڑھاتے ہو, ایک قدم بھی بڑھاتے ہو, تو ہم تمہارے لیے اس کو حقیقت میں آسان کر دیتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے رمضان المبارک ہے کہ دیکھو ذرا سا تھوڑا سا ہمت کر لو تو آگے ہم پکڑ کے لے جائیں گے. ہمارے حضرت بات والا حضرت کے بڑے وقت سے اس کی مثال یہ بیان فرماتے ہیں. حضرت تمثیلات کے امام ہیں, فرمایا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب چلنا سیکھتا ہے, یا ماں باپ چاہتے ہیں کہ چلنا سیکھے, تو ابھی تو وہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں, قدم بڑھانے کے بھی قابل نہیں, لیکن جب ذرا کھڑا ہونا شروع کیا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں تھوڑی دور کھڑے ہو کر اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں. اب وہ بچہ جو ہے وہ ایک آدھ قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر لوٹ اٹھا کر گرنے لگتا ہے. تو جب ماں باپ بڑھا رہے ہیں اس کو تو میری طرف آؤ, تو اگر وہ کھڑا ہی رہے وہاں قدم نہ بڑھائے تو کھڑے رہے چلنا نہیں جی سکتا, لیکن اگر وہ ذرا ایک آدھ قدم بڑھائے, اپنی طرف سے ایک آدھ قدم بڑھایا پھر زور پڑا کر گرنے لگا, تو ماں باپ گرنے نہیں دیتے, گود میں پکڑ کے اٹھا کر گرنے نہیں چاہیے, لیکن تو اپنی طرف سے قدم بڑھا تو صحیح سب سے گرنے نہیں دیں گے. تو حضرت فرما کے اللہ جی نے جہاد ہوئی نا دیا نہ ان سے بلانا کا یہی مطلب ہے کہ قدم بڑھا قدم بڑھاؤ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر اللہ آگے بڑھ کر ہم خود تجھے گود میں اٹھا لیں گے. اللہ جی نے جہاد ہوئی نہ دیا نہ ان کو بلانا, یہ سبق دیا جا رہا ہے. حقیقت تو یہی ہے, حقیقت تو یہی ہے کہ توفیق تو انہیں کی طرف سے ہو, بندے کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جس کو جس کی صحیح تشریح بھی ناممکن ہے. بندے کی طرف جو ہوتا ہے نا, جس کو علماء کلام نے علماء شریعت نے قصب کا نام دیا ہے, تو بندے کی طرف سے قصب ہوتا ہے, ورنہ خلق افعال کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, توفیق وہ کر دیتا ہے. تم آتا تھا اللہ یہ سال ہوا, یہ قسم جو ہے اس کی پناہ اس کی حقیقت ہی کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. کیا حقیقت ہے اس کی, ورنہ تو ارادہ جو ہے نا جس ارادے کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تجھے پکڑ کے لے جائیں گے، وہ ارادہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی، اس کا صحیح مطلب ہی بیان کرنا مشکل ہے. توفیق تو انہی کی طرف سے ہے. اللہ اور جو تھوڑا بہت ارادہ بھی بندے نے کیا اس ارادے کی حقیقت بھی ما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین، وہ ارادہ بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر وہ ارادہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر وہ ارادہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اختیار کی ایک شکل ہے جس کی تعبیر لفظوں میں ممکن ہی نہیں، جس کو سمجھانا ہی ممکن نہیں. متشابہات میں سے ہے وہ، اتنا سا ارادہ چاہیے بندے کو بس، اتنا سا چاہیے بس، اس سے آگے کا تو اس کے بس میں ہی نہیں، اتنا سا چاہیے. کتنا چاہیے؟ اس کتنے کی تعبیر بھی ممکن نہیں، اس کی تعریف بھی ممکن نہیں، اس کو لفظوں میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں، اتنا سا ارادہ چاہیے. سمجھے؟ باقی جو کچھ ہے انہی کی عطا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں مجھے میرے پاس ایک لاکھ روپے ہوتے تو ایک لاکھ روپے شیئر کرنے والے کو دے دیتا. اتنا صحیح بات اس نے کہی، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو ہم کیا قدم اٹھائیں گے؟ قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں. قدم اٹھانے کا مستقل بذات ارادہ کرنے کی بھی طاقت نہیں. تو ایک مجمل سی ایک چیز ہے جس کی حقیقت بھی ہمیں معلوم نہیں، اتنا ارادہ مطلوب ہے ہم سے، بس اتنا چاہیے. اور جب اتنا ہو گیا تو فرماتے آگے سب کچھ ہمارا ذمہ، اتنا کر لو تم، باقی سب ہمارے ذمے، پھر ہم کرائیں گے تم سے. تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ تو تمہارے بس میں تو ہے ہی نہیں کچھ. ہمارے حضرت آواز آ رہی، ہمارے حضرت بڑے عجیب بزرگ تھے، ہمیں بابا نظمی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم البقر صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے مجاز صحبت تھے. اور مجاز صحبت کیا، بعد میں پتہ نہیں کتنے خلفاء نے ان کو مجاز بیعت کرنے کے لیے اجازت بھی دی اور فرمائش بھی کی، مگر یہ فرما دیتے کہ بس مجھے تو حضرت نے جو کچھ کہہ دیا بس میں تو اس سے آگے بڑھنے کو تیار ہی ہوں. اور فرما دیتے کہ اصل چیز تو یہی ہے مجاز صحبت، بس میں خیر بڑے عجیب لوگ تھے. تو ایک دن فرمانے لگے کہ یہ جو اللہ تبارک نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے حضور سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو سوائے سنت، تو کیا ہوگا؟ جو حبکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا. وہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی بات تو یہ ہو رہی تھی کہ بندہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، سکون طریقہ ایسا بتانا چاہیے تھا کہ جس سے بندہ اللہ سے محبت کر سکے. ان کن تم کہیں کون اللہ, بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں, تو اس کا طریقہ کو ایسا بتانا چاہیے تھا کہ جس سے بندہ اللہ سے محبت کرنے لگے. اللہ نے طریقہ کیا بتایا؟ طریقہ یہ بتایا کہ حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, سنت کی اتباع کرو. تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اس صورت میں تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے, بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو بندہ کہہ تو رہا تھا کہ مجھے چاہیے کہ میں آپ سے محبت کروں, طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ایک طریقہ اختیار کرو کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. عجیب بات ہے نا, یعنی بات تو یہاں سے چل رہی تھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یوں کرو تو اللہ سے محبت ہو جائے گی, یہ ہونا چاہیے تھا نا بات بتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ابتدار امتحان میں مطابقت نظر نہیں آ رہی بتائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اشارہ اس طرف ہے کہ ارے تم کیا کرو گے اللہ میں سے معاف کرو, تم کیا کرو گے اللہ میں سے معاف کرو, تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگو. وہ تو اللہ ہے جو تم سے محبت کرے گا, جب اللہ محبت کرے گا تو اس سے تمہاری تمہیں کچھ توفیق ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے. تو میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اس سے نہیں ہے اٹھائے جاتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے جس سے توفیق ملتی ہے. یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے کہ ماں تصدق نہ ہو جاتا لے نا کہ وہ جو رجل ہے نا, لو اللہ مخت کرنا ولا تصدق نہ ہو جاتا لے نا, کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی, نہ ہم روزہ رکھ سکتے نہ نماز پڑھ سکتے اللہ کی توفیق سے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارے میاں تم سے تو صرف ایک ایسی چیز مطلوب ہے جس کا نام کیا ہے؟ ارادہ. اور ارادہ بھی تمہارا وہ بالکل حقیقت ارادے کی نہیں ہوتی, ارادے کا کوئی ایسا جز ہے, ایسا عنصر ہے, ایسی حقیقت ہے اس ارادے کی جو بیان بنی آ سکتی. جن لوگوں نے مسئلہ جبر قدر پڑھا ہے وہ اس کی مطلب وہ جانتے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے, وہ جن کو قسم کہتے ہیں بندے کا ارادہ بھی اپنے اختیار میں ہے, وہاں سے چاہوں نا اللہ ارادہ بھی اپنے اختیار میں. ایک بہت ہی خفیف سی کوئی چیز ہے جس کو قسم یا اختیار سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہ اس کی حقیقت کو نا معلوم نہیں, وہ ہے مطلوب تمہارے سے بس اتنی سی بات مطلوب ہے, باقی سب ہمارا کام, سب ہمارا کام. یہ جب بچہ کی مثال دیجیے نا کہ تھوڑا سا چلتا ہے تو ماں باپ اس کو کھینچ لیتے ہیں, یہ بچے کی مثال میں بھی اس تو بچے نے حرکت کی نا تھوڑی بہت, جو بندے کی کا ارادہ ہے اس میں اتنی بھی نہیں ہے. ہم نے غلط اگر دیکھو تو کیونکہ وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا. ایک بہت ہی مبہوم تھی, مبہم تھی, مجمل تھی, ناقابل بیان تھی چیز ہے جس کو ارادہ بندے کا ارادہ ہے بندے کا اختیار تھا, وہ کر لو کہ ہم پکڑ کے لے جائیں گے, ہم اٹھا کے لے جائیں گے. تو وہ چاہیے اور اسی کا گھاٹا ہے ہمارے اندر, اس ذرا سی چیز کا, وہ ذرا سی چیز اگر یہ آدمی ارادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر لے جاتے ہیں, یہ فرمایا. تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا ایک ملفوظ نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے شیخ سے سنا کہ فرمایا کہ وہ بڑا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, وہ ذرا غور کرو یادوں پر, وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا. پہلے تو یہ سوچو یہ کون کہہ رہا ہے یہ بات, یہ وہ سب کہہ رہا ہے جس کی ساری زندگی تصوف کی وادیوں کے پیچ و خم میں گزری, اور جس کا کہنا یہ ہے حضرت فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں مجھے کچھ دوسرے علوم سے خاص مناسبت نہیں, یہاں تک کہ فرمانا فکر سے بھی ان کا بھی بڑھاوا پڑھ کے دیکھو تو ڈبوں کا کیا جہاں نظر آتا ہے, تو فرماتے ہیں فکر کا بھی ذکر نہیں کیا کہ اس علم سے ملے بنا, اور مجھے کچھ علوم سے خاص مناسبت نہیں. ہاں دو علوم سے الحمدللہ مناسبت ہے, ایک تفسیر ایک تصوف, یہ ہوتا ہے. تو ساری زندگی اس کے تصوف کے خاص کھانے میں اس کے پھر تو ہم کو درست کرنے میں گزری, اور جو اپنے توازوں کے باوجود یہ فرما رہا ہے کہ مجھے اس فن سے کو مناسبت ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاقت کی بجا آوری میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاقت کرے, اور جب کسی گناہ یا معصیت کے مقابلے میں یا چھوڑنے میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس معصیت سے بچے, اسی سے تعلق با اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے تعلق با اللہ میں ترقی ہوتی ہے, اور جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے پھر اس کو کسی بات کی ضرورت نہیں. یہ ہے حاصل تصوف کا تعلق, وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف وہ کیا ہے کہ طاعت کا وقت آیا ہے اور طاعت کے بجا لانے میں سستی ہو رہی ہے, تو اس سستی کا مقابلہ کر کے زبردستی کر کے اپنے آپ کو مجبور کر کے اس طاعت کا ارادہ کر لو, اور ارادہ بھی میں بتا رہا ہوں ارادہ وہی تھوڑا سا وہ ذرا سی بات جس کی تعبیر بھی ممکن ہے وہ کر لو تو کیا ہوگا, تعلق با اللہ پیدا بھی ہوگا اور اسی سے قائم بھی رہے گا, حفاظت بھی ہوگی, ترقی بھی کرے گا, یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے جو الحمدللہ گزر رہا ہے اس کو اس نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہم ایک ٹریننگ کے دور سے گزر رہے ہیں, تربیت کے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ہماری طرف سے تھوڑا سا ہمت تھوڑی سی ہم نے اپنی عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بڑھائی, تھوڑی بہت بڑھا لی, اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں روزے کی ہمیں توفیق دے دی, تراویح کی توفیق ہمیں عطا فرما دی. اکثر و بیشتر مسلمان ایسے سارے رمضان ساری 11 مہینے کبھی تاجد کی توفیق نہیں ہوتی, اس مہینے بہت سو کو ہو جاتی ہے, قرآن شریف پڑھنے کی اہتمام نہیں ہوتا, اس مہینے میں ہو جاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تم نے ذرا سا اللہ تبارک مطالعہ کی طرف دھیان کر لیا، توجہ کر لی اور تھوڑا سا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر تمہیں پکار لیا. اور اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بات کو بھی حقیر ہرگز نہ سمجھنا. کیا مانا؟ کہ اگر کسی وقت کوئی چھوٹی موٹی، بظاہر چھوٹی موٹی، معمولی سی نیکی کرنے کا دل میں کچھ خیال آ گیا، کرنے کا ارادہ کچھ ہو گیا، ارادہ بھی نہ ہوا کچھ خیال آ گیا، تو اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں. یہ زبردست شیطان کا داؤ ہوتا ہے جو جس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جب عرفات کو چھوٹی سی نیکی کرنے کا خیال آ گیا، سمجھے نا، کسی دن مثلا گزر رہے تھے راستے میں کوئی گانٹا وانٹا پڑا ہوا تھا، تو خیال آیا چلاؤ چلو اس کو صاف کر دوں، ہٹا دوں، یا پھر لوگوں کو تکلیف سے بچا لوں. امامۃ الاضا آنے پڑے تو شیطان بالا دن میں ڈالتا ہے، یار کون سا اس سے میری جنت مل جائے گی، ذرا کی کانٹا ہٹانے سے میرے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ یہ چھوٹا سا کانٹا ہٹا کے میں کیا لے لوں. یہ جو نیکی کا خیال آیا اس کو ہرگز حقیر مت سمجھنا، حقیر سمجھ کے چھوڑنا مت. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو چھوٹا سا خیال آیا ہے، معمولی سا خیال آیا ہے، یہ تم نے ایک بالش یا ایک آدھی بالش اللہ کی طرف سے بس ضرور کیا تم ہے نا. تو اللہ کیا تو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بالش بڑھو گے تو ایک ذرا میں بڑھ جاؤں گا. تم نے اگر اس ایک بالش کو بھی چھوڑ دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک ذرا اپنے قدمی کو چھوڑ میں سے معلوم رہے گا. سمجھے نا، مسجد میں پہنچے چار پانچ منٹ تھے، کبھی تحریک مسجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اب تین چار منٹ دیکھا کہ ہیں ابھی دو رات کھڑے ہو رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا جاؤ تحریک مسجد پڑھ. تو شیطان اور نفس جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ارے کیا اچھا ہے تم نے پڑھی ہے تحریک مسجد، ایک موقع پڑھنے سے کیا ہو جائے گا تیرا، کیا دیا زندگی بدل جائے گی، کیا مجھے جنت مل جائے گی، چھوڑو بیٹھو آرام کرو تھوڑی دیر، تین چار دن منٹ بیٹھ کے آرام کرو تو پھر ذرا مزے سے چار گھنٹے سے پڑیں گے. اصل تو یہ جو مانگ بتا دیں لا گرو بھائی میں لا تاکہ رنگ نہ میرے مارو کی سیلا، نیکی کے کسی عمل کو بھی ہرگز حقیر مت سمجھو، حقیر مت سمجھ کر چھوڑو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل میں جو خیال آیا نا تمہارے، یہ وہی ایک بارش والی بات ہے، ایک بارش اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا خیال آیا ہے، کر گزرو اس کو، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ایک ذرا بڑھ جائیں گے تمہارے. یعنی کیا ہوگا کہ اس کچھ بتا دیں کہ اس وقت وہ نیکی کس جذبے سے کس اخلاص کے ساتھ انجام پا جائے جس کی بنا پر بیڑا ہی پار ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹا سا عمل ہے لیکن پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ انجام پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی پر مغفرت فرما دے. تن کتنی مثالیں آپ نے بھی سنی ہوں گی اس بنا پر. اور پھر یہ جو فرمایا نا کہ ایک بارش بڑھو تو میں ایک ڈرا بڑھتا ہوں، کیا مانا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو سیکھتی ہے، یعنی ایک نیکی کی توفیقات ہو گئی تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دن میں کوئی اور نیکی کی توفیق دے دیں. گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، ایک گناہ نہ بچائے ہو جائے اللہ تعالیٰ رب رکھے، گناہ ہو جائے تو پھر اللہ بچائے ضرورت پیدا ہو جاتی ہے گناہ کی، تو دوسرے گناہ کی طرف تو بتاؤ آمادہ ہو جائے اس کی خاصیت ہے. اور نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ ایک نیکی کی توفیق ہو جائے تو بسا اوقات وہ نیکی دوسری نیکی کی طرف آمادہ کرتی ہے، اس کی ترغیب دیتی ہے، اس کی توفیق مل جاتی ہے، ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف توفیق مل جاتی ہے. ہمارے حضرت والا، میں نے اپنے شیخ حضرت والا مسعود اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے ضرور سے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، وہ اپنے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کا خیال آ جاتا ہے نا کسی وقت کوئی نیکی کرنے کا خیال آیا، یہ نیکی کر لوں ابھی کی نہیں ہے، خیال آیا، اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں کہتے ہیں وارد، صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں وارد، یعنی دل میں جو وارد آیا، جو وارد ہوا تو برا کام کر لوں. کسی آدمی کے آپ کو حالات کی طرح ہوئی تو بےچارا پریشان ہے، بے روزگار ہے، جہاں کھانے پینے کی دشواری ہو رہی ہے، آپ کے دل کا خیال آیا تو میں خود اس کو صدقہ کر دوں، حدیہ پیش کر دوں، اس کی طرف اس دل کا خیال آ گیا، اس کو وارث کہتے ہیں. وارث کے معنی مہمان. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وارث جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان، سمجھے نا، اور اس مہمان کا فائدہ یہ ہے کہ ہے غیرت مند مہمان، ایک تو مہمان بے غیرت ہوتے ہیں نا، بے غیرت مہمان ہوتے ہیں کہ جا کے پڑ گئے کسی کے گھر پر اور وہ مانے نہ مانے کے در مان نہ مان بچارا مہمان، اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہونے دو، اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو ہونے دو، ہمارا کام ہو رہا ہے، ہم کئی بار مہمان بڑے ہوئے ہیں، وہ کھانا ہمیں کھلا رہا ہے، پانی ہمیں پلا رہا ہے، ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہمارا کام چل رہا ہے. بڑا جاسوس زنم را نیز جاسوس زنے کا کان گایا یا نہ گایا، یہ تعلیم کے لفظ سے بیان کیا. تو ایک تو مہمان ہو گئے گھر دوسرے، ان کا تو کوئی خلاف ہے، وہ مہمان نہیں ہے، وہ لٹے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو سب بغیر کسی کی اجازت کے اور بغیر کسی خوشدلی کے کسی کے گھر میں جائے اور اس کی خوشدلی کے بغیر کھانا کھائے بغیر دعوت کے، تو فرمایا وہ چور بن کر داخل ہوا، لٹیرا بن کر نکلا. چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا. ارے بھائی تمہیں کیا حق تھا اس کے گھر پر جانے کا، اجازت جانے کا، لوگوں نے دعوت نہیں دی. جب دعوتیں ہوتی ہیں نا، اس دعوتوں میں کسی کو نہیں بلایا گیا تھا، پہنچ گیا بغیر بلائے. اس کے بارے میں فرمایا کہ چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا. تو ایسا بے غیرت مہمان جس کو میزبان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مصیبت چلے میرے سر سے، مگر بےچارا شرم کے مارے اس کو دھکے تو دے نہیں سکتا، زیادہ وہ پڑا ہوا ہے گھر میں، وہ بے غیرت مہمان، وہ تو اس کا تو کوئی ذکر فکر نہیں، سمجھے نا، وہ تو ہے ہی لٹے رہا. لیکن ایک مہمان غیرت مند ہوتا ہے، غیرت مند مہمان وہ ہے کہ آپ اگر وہ دیکھے گا کہ بھائی یہ مجھے پوری خوش دلی کے ساتھ اور میری صحیح معنی میں قدر پہچان کر محبت سے پیار سے اکرام کے ساتھ میری خاطر تواضع کر رہا ہے تب تو چاہ رہے گا. لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے ایک لمحے کے لیے بھی کہ یہ میرا وجود اس کے اوپر بھاری ہو رہا ہے اور میرا کھانا کھلانا اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ غرب لاؤں گا وہاں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرے گا. ایسا ہی نہیں لاؤں موت جس رخ سے آتی ہے پرواز میں ہوتا ہے تو وہ ایسے غرض مند مہمان کبھی بھی بے عزتی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا. تو حضرت فرماتے ہیں یہ جو نیکی کا خیال آتا ہے نا یہ مہمان ہے غیرت مند مہمان. کیا مانا کہ اگر اس کی تم نے خاطر توازن کر لی یعنی جو نیکی کا خیال آیا تھا وہ کر گزرے اس کے بعد تم نے کچھ عمل کر لیا تو یہ غیرت مند مہمان ہے. یہ سوچے گا کہ یہ جگہ میں واقعی اکرام کرنے والا آدمی ہے لہٰذا دوبارہ آئے گا. سمجھے نا یہ بے تکلف آدمی ہے احترام میرا کرتا ہے میری قدر پہچانتا ہے لہٰذا دوبارہ بھی جانے میں کوئی برا ہے دوبارہ بھی جائے. اور اگر تم نے اس کی قدر نہ کی اور سوچا چلو یار چھوڑو آیا بتا خیال لیکن نہیں آپ اب جلدی چاہ رہا سمجھے تو کیا مطلب ہوا تو اس مہمان کی تم نے خاطر مدارا نہیں اس کا احترام نہیں کیا اس کی قدر نہیں پہچانا. تو وہ مہمان کو کہا تھا یہ آدمی تو ناقدرا ہے اس کے بعد کیوں جائے تو مہمان غیرت مند مہمان سے یہ کہے گا کہ اگر کسی وقت تم جن کے گھر میں مہمان جاؤ اور جا کر سلام دعا کرو اور وہ منہ سے رنگ سے آ کر تم سے بات کرے اور کوئی تمہارے تم سے وجہ نہ دے دوبارہ جانے کو دل چاہے گا نہیں. تو ایسا ہی یہ غیرت مند مہمان ہے وارث کہ کوئی نیک کام کرنے کا دل چاہا تو اس وقت فوراً پر گزرے تو معلوم ہوا کہ ہاں مہمان کے قدردار ہو اکرام کرنے والے ہو. لیکن جب تم نے اس کی قدر نہ پہچانی اکرام نہ کیا تو واپس چلا جائے گا پھر دوبارہ نہیں آئے گا. یہ ہے وجہ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی نیک کام کو معمولی چھوڑ کر ہرگز حقیر سمجھ کر ہرگز مت چھوڑو تاکہ کیوں اس لیے کہ اسی کی بدولت کچھ پتا نہیں کہ یہ مہمان پر بار بار آنے لگے بار بار تم اس کے خاطر توازو کرو گے بار بار پھر یہ آ کر تمہیں رفتہ رفتہ پہنچا دے گا. وہی بات ہے کہ ایک بالغ بڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ایک ذرا بڑھ جائے گا. تو بھائی یہ رمضان مبارک میں خاص طور پر اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے اس کا نظارہ بھی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں ہمیں ہر وقت. تو اب کوشش کریں کہ کسی طرح ہمارے جو اوقات ہیں رمضان مبارک کے وہ زیادہ سے زیادہ اس اللہ جل جلالہ کی طرف پیش قدمی گزرے. جو عام دنوں میں بھی توفیق نہیں ہوتی ان کی ان عبادتوں کی بھی تو سردار توفیق پتا فرما دی. اور جو ہے کچھ عبادت تو ایسی ہی ہے کہ جو الحمد للہ عادت کا حصہ بن گئی ہے روزہ رکھنا ہی ہے نہ تراویح پڑھنی ہے الحمد للہ. لیکن کچھ نوافل دوسرے نوافل جو عام دنوں میں نہیں ہوتا ان کو اس دنوں کے اندر اختیار دوابین ہے اشراق ہے تہجد ہے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں اور تلاوت قرآن کریم جس کو خاص مناسبت ہے رمضان مبارک میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت ذکر اللہ جل جلالہ زبان سے ہو دل سے ہو دونوں سے ہو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کے جو کچھ خاص تعدادیں ہیں بس وہی مطلوب ہیں وہ کہا جیسے حسین کہا گیا کہ وہ سبحان اللہ الحمد جی سبحان اللہ الحمد جی سبحان اللہ الحمد جی کو 100 مرتبہ پڑھنا جس میں آیا لا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ رسول پورا ہو جائے وہ والا سن سے پڑھی جس کی 10 مرتبہ کی مجھے لگ آئی ہے جب تو 40 کی آئی ہے بس 100 کی آئی ہے تو ٹھیک ہے یہ اپنے معمول کے اندر تو ایک عادت مقرر کر کے اور ان کے مطابق اس معمول کو پورا کرنا چاہیے لیکن ذکر کی کوئی حد ہے نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے اس رمضان میں خاص طور جب یہ عادت پڑ جائیں گی تو دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اثرات رمضان کے بعد بھی جاری رہیں گے باقی رہے گا کوشش یہ ہو کہ یہ جو فضول خیالات ہمارے دلوں پر چھائے رہتے ہیں ان فضول خیالات کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر و فکر کو اپنے ہمارے قلب کے اندر جاگزین فرمائے دماغ ایسی چیز ہے کہ کسی وقت خیال سے خالی نہیں ہوتا کوئی ہوتا ہے لمحہ ایسا جس میں کوئی نہ کوئی خیال نہ آ رہا ہو ہر وقت خیال آ رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی خیال اب چاہو تو اس کو غلط رخ پہ لگا دو فضول باتیں گناہ کی باتیں ناجائز باتیں بے فائدہ ہو وہ چاہو تو سب لگا دو اور چاہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و فکر میں لگا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اجعل مثالک قلبی خشیتک و ذکرک اللہ ہمارے دل کے خیالات جو ہیں وہ کیا بن جائیں آپ کی خشیت بن جائیں آپ کا ذکر بن جائیں کہ دل میں کیا خیالات ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی نعمتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں آنکھ کیسی بڑی نعمت دے رکھی ہے ناک کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے کان کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے گھر میں جاتا ہوں تو گھر والے نعمت ہے کھانا کھاتا ہوں تو کھانا نعمت ہے پانی پیتا ہوں پانی اس طرح سوچتے رہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتے رہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پھر سے لاکھ کرتے رہو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے جنتیں عطا فرمانا رکھی ہیں جنتوں کی نعمتوں کا تصور کرتے رہو اللہ میاں ہمیں وہاں پہنچا دے اپنی رحمت سے وہ جنت کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی تصور کرتے رہو تو تصور کو خیالات کو بے محال چھوڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر میں رہا اور اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ دل ہی دل میں کہتے رہو الحمد للہ دل ہی دل میں کہتے رہو لا الہ الا اللہ دل ہی میں کہتے رہو اللہ اکبر دل ہی میں کہتے رہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہے زبان پر دل پر تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ نہ کچھ تم نے لڑکتے پڑکتے آگے بڑھنا شروع کیا لڑکتے پڑکتے بھی آگے بڑھو گے تو کوئی گود میں لے لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کے نام پر اور پھر وہاں جاؤ تو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پر جو کرم کر رہا ہے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أبن الفضل وكرم شيخ بن أحمد تمام تمام ورحمة الله وبركاته یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب سے آزاد کیا ہر طرح سے گناہوں کو معاف کرتا ہے یا اللہ یا آسمان جا رہے ہیں، ہماری تمام دائیں حاضریں ہم دوستوں جو کرم سے پوری فرما دیں، یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام دائیں مقاصد میں دوستوں جو کرم سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم تو فرض و کرم سے آپ سے محض اپنے فرض و کرم سے اپنا رمضان کریم مقدس مہینہ عطا فرمایا، اے اللہ اس کے ایک ایک لمحے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمایا، یا اللہ اپنے حضرت رمضان کی مبارک گھڑیوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمایا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے واقعتا حقیقتا تقوا پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیں، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تقوا عطا فرما دیں، یا اللہ اپنے رحمت سے تقوا عطا فرما دیں، یا اللہ سوائے سنت کی توفیق کامل اور عاشق عطا فرما دیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہر طرح کے گناہوں سے، اے اللہ معافیتوں سے، منکرات سے، اے اللہ ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی وقت یا اللہ مقدمہ تمہید بنا دے، اور رمضان میں بھی اور رمضان مبارک کے بعد بھی اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، اپنے نواقصوں سے بچا لے، اپنے گناہوں سے بچا لے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے حسنات کی توفیق عطا فرما، سیاحت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ ان سب کی دلی مرادوں سے باخبر ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين.
درس-ए-कुरान.com आपके लिए पेश करता है तफ़सीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज़ में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयानात।
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ،
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے،
www.darsquran.com